ایک امانت ہے کہ اس کے بوجھ کو ہم بھی نہیں اٹھا سکتے. اگر ہم پر وہ امانت ڈال دی گئی تو ہمارا وجود پاش پاش ہو جائے گا, ہم ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر جائیں گے. مگر تیری اس امانت کی بار برداری کی ہم میں طاقت نہیں ہے. آسمانوں نے بھی عاجزی کا اظہار کر دیا, اس کے بعد پہاڑوں سے کہا گیا تو پہاڑوں نے بھی وہی جواب دیا جو زمین اور آسمان نے دیا تھا, اے اللہ ہم بھی تیری بار برداری نہیں کر سکتے. اس کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں انسان نے عرض کی, اے اللہ تیری وہ عظیم امانت, وہ تیری عظیم الشان امانت, وہ تیری اہم ترین امانت جس کی بار برداری کے لیے زمین تیار نہیں, آسمان تیار نہیں, پہاڑ تیار نہیں, اے اللہ ہم تیری اس امانت کی بار برداری کے لیے تیار. وحملہ الانسان, انسان نے اس کی بار برداری کا وعدہ کر لیا اللہ سے, اے اللہ میں تیری اس امانت کے بوجھ کو اٹھاؤں گا, وہ امانت مجھے دے دے, وہ عظیم امانت میرے سپرد کر دے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم امانت انسان کو دی اور انسان نے اس کو اٹھا بھی لیا. وحملہ الانسان, انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا, اس کی حفاظت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اب سوال یہ ہے, اس امانت کا ذکر قرآن میں تفصیل سے نہیں ہے, اس کا نام قرآن میں نہیں ہے, وہ کیا امانت تھی کہ جس کی بار برداری کے لیے زمین آسمان پہاڑ تیار نہ ہوئے اور انسان نے اٹھا لیا. تو مفسرین کے اگرچہ اس میں مختلف قول ہیں لیکن اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ امانت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, قرآن اور حدیث سے جو احکام شرعیہ ثابت ہوئے ہیں تو وہ احکام شرعیہ مراد ہے, نماز, روزہ, حج و زکات, یہ شریعت کے احکام مراد ہیں. وہ عظیم امانت احکام شرعیہ ہیں. پتا چلا کہ احکام شرعیہ کتنی زبردست چیز, شریعت کے احکام میں کتنی طاقت ہے, کتنا پاور ہے کہ زمین جس کے بوجھ کو اٹھانے سے کانپ گئی, عاجز ہو گئی, آسمان جس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے, پہاڑ جس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے, شریعت کے احکام, یہ احکام شرعیہ کتنا پاور رکھتے ہیں. اور انہی احکام شرعیہ کی اتباع کا نام تصوف. دیکھیے اپنے مضمون سے نہیں ہٹوں گا, جو مضمون دیا گیا ہے اسی پر بولوں گا, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی. احکام شرعیہ کی پابندی, اتباع سنت اور اتباع کتاب اللہ, اسی کا نام تصوف, اپنی طرف سے نہیں کہتا. سارے صوفیوں کے بادشاہ, تصوف کے تاجدار, روحانیت کے عظیم شاہکار, حضور پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تصوف کی اپنی مشہور کتاب الفتح الربانی میں تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں, تصوف کسے کہتے ہیں, تصوف کس چیز کا نام ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں, التصوف هو الاتباع بكتاب الله وبسنة رسوله, التصوف هو الاتباع بكتاب الله وبسنة رسوله. تصوف نام ہے قرآن اور حدیث کے احکام کی اتباع کا. قرآن اور حدیث کے احکام, احکام شرعیہ کی پیروی کا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان عالی شان سے اور تصوف کی اس تعریف سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اصل تصوف شریعت کی اتباع, احکام شرعیہ کی اتباع, یہ اصل تصوف ہے. اگر کوئی صوفی یہ کہتا ہے, صوفی صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تصوف تصوف کی رٹ لگاتا ہے, مگر کتاب اللہ کے مطابق اس کا عمل نہیں, سنت رسول اللہ کے مطابق اس کا عمل نہیں, قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق اس کا عمل نہیں, نمازوں کا پابند نہیں, روزوں کا پابند نہیں, قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا, تو کتنا بھی صوفی صوفی کی رٹ لگائے جھوٹا ہے مکار ہے, جھوٹا ہے مکار ہے. ایسے مکار صوفیوں سے بچو. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود فرمان ہے, شریعت کی اتباع کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے اسی حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے, خلاف پیغمبر کسے رہ گزید, خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہر کس بمنزل نفاہد رسید. نبی کے خلاف, اللہ کے محبوب کی شریعت کے خلاف, اللہ کے محبوب کی سنت کے خلاف جو کوئی راستہ اختیار کرے گا کہ ہرگز بمنزل نفاہد رسید, منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. شریعت کو چھوڑ کر, قرآن اور حدیث, کتاب اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جب وقت قریب آیا, صحابہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں, اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں تو ہمارا ایمان ڈگمگائے نہیں, مضبوطی اس پر سے اس ایمان پر قائم رہے جو ایمان ہم کو آپ سے ملا, اس ہدایت پر قائم رہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا, انی ترکتو فیکم مستقلین, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ما ان اخذتم لن تضلوا, جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ دونوں چیزیں بہت بھاری ہیں, بہت وزنی ہیں. ان بھاری بھرکم اور وزنی چیزوں کو میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے, راہ ہدایت سے کبھی بھٹک نہیں سکتے, خدا تک پہنچ جاؤ گے. وہ دو وزنی چیزیں کیا ہے؟ وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. تو حضور غوث پاک کا بھی فرمان وہی ہے جو سارے ولیوں کے ولی ہیں, سارے میروں کے میر ہیں, سارے پیروں کے پیر ہیں, سارے ولیوں کے ولی ہیں. اور امام الانبیاء کا بھی وہی فرمان ہے جو سارے نبیوں کے نبی ہیں, سارے ولی, ساری کائنات کے تالتا. لہذا اصل تصوف اس چیز کا نام. ویسے تصوف کی بعض صوفیہ نے یہ بھی تعریف کی ہے, اب تصوف ہو ہوا توجہ الی اللہ و انقطاع من الخلق. تصوف نام ہے اللہ کی طرف دھیان, اللہ کی طرف توجہ, پوری پوری توجہ اللہ کی طرف, اور مخلوق سے بالکل ہٹ جانا, الگ ہو جانا, دور ہو جانا. بعض صوفیہ نے یہ تعریف بھی کی ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے, التصوف هو التوجه الى الله وانقطاع من الخلق, اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور مخلوق کو اپنے خیال اور دل سے نکال دینا, اس کی طرف توجہ نہیں کرنا. لیکن دیکھیے, اللہ کی طرف متوجہ حقیقت میں, اللہ کی طرف متوجہ کون ہو سکتا ہے جو صحیح معنی میں شریعت پر چلے, شریعت پر, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرے, اور شریعت پر چل کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر, قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو, حقیقت میں وہی صوفی ہے. شریعت کی اتباع بھی ہے اور تصوف بھی ہے. اور جو قرآن و حدیث کی اتباع نہیں کرتا, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل نہیں کرتا, شریعت پر نہیں چلتا, اور کہتا ہے میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں, کتنے بھی مراقبے کرے, کتنا بھی مراقبہ کرے, کتنے بھی حلقے کرے, کتنا بھی اللہ ہو اللہ ہو کی رٹ لگائے, کتنی بھی ضربیں لگائے, مگر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, توجہ اللہ کے لیے شریعت پر عمل ضروری ہے. شریعت اصل ہے, اور باقی سب فروعات ہیں. شریعت آقا ہے، باقی سب کنیزیں، غلام اور باندیاں، اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ تصوف اللہ کی طرف توجہ، اس طرح توجہ کہ بس اللہ ہی کی طرف دھیان رہے، باقی سب کو دل سے نکال دے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ تصوف انبیاء کی سنت ہے. اگرچہ انبیاء کے تصوف میں اور ہمارے تصوف میں فرق ہے، انبیاء کا تصوف ڈائریکٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے، انبیاء کا تصوف ڈائریکٹ، وہ اللہ سے ڈائریکٹ ملنے والے، وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کرنے والے، اللہ کا مشاہدہ، اس کے جلوے، اس کے جلووں میں فنا اور اس کے جلووں میں گم، یہ وہ ڈائریکٹ، کوئی واسطہ نہیں. تو یہ توجہ انبیاء کی سنت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک سے ثابت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، محبوبہ حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے. ایک مرتبہ رات کے وقت، رات کے حصے میں کسی حاجت سے آپ گھر سے نکلے، حجرہ منورہ سے باہر گئیں، اور وہ حاجت پوری کرنے کے بعد جب آئیں تو دیکھا کہ اندر سے کنڈی بند ہے. اس سے پہلے جب باہر جاتی ہیں اور آتی ہیں تو کنڈی کھلی رہتی، لیکن یہ پہلا اتفاق، اندر سے دیکھا کنڈی بند. حضرت عائشہ پہلے تو تھوڑا سوچی کہ یہ آج کیا ماجرا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن پھر اس کے بعد کنڈی بچائی، دستک دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حضرت عائشہ نے دستک دی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، من علی الباب، دروازے پر کون، من علی الباب، دروازے پر کون. رفیقہ حیات ہیں، بیوی ہیں، بستر سے اٹھ کر آئی ہیں، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، سرکار پوچھ رہے ہیں من علی الباب، دروازے پر کون. حضرت عائشہ اور گھبرا گئی، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا سرکار، مجھے نہیں پوچھ رہے، پہچان نہیں رہے. میں بیوی ہوں، رفیقہ حیات ہوں، محبوب حیات ہوں، ساری بیویوں میں سب سے پیاری، چہیتی، لاڈلی ہوں. دل کو سنبھالا سرکار، حضرت عائشہ نے فرمایا، انا عائشہ، یا رسول اللہ، انا عائشہ، میں عائشہ. جب یہ کہا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عائشہ، عائشہ کون، من عائشہ، عائشہ کون. بیوی کو نہیں پہچان رہے ہیں. حضرت عائشہ کے دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی، اور گھبرا گئی، پھر سنبھالا، پھر دستک دی، پھر فرمایا، یا رسول اللہ، انا عائشہ تو بنت ابی بکر، میں وہ عائشہ ہوں جو حضور کے یار غار ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں. آپ نے اپنے والد کا نام اسی لیے لیا تھا کہ آپ کے رفیق ہیں، آپ کے یار غار ہیں، آپ کے خلوتوں میں ساتھ رہے ہیں، جلوتوں میں ساتھ رہے ہیں، مکے میں ساتھ رہے ہیں، مدینے میں ساتھ رہے، غار ثور کی خلوتوں میں ساتھ رہے ہیں، آپ کے رفیق یار ہیں، غار یار ہیں، اس لیے آپ نے یاد دلایا کہ میرے ابا جان کے نام سے تو پہچان ہی جائیں گے. انا عائشہ تو بنت ابی بکر، میں عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہوں. سرکار نے فرمایا، من ابو بکر، کون ابو بکر، من ابو بکر، کون ابو بکر. ایسے رفیق یار، ایسے یار غار کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں. پھر دل کو سنبھالا، پھر کہا، یا رسول اللہ، انا عائشہ تو بنت ابی بکر، ہوا صاحب محمد فی الغار، وہ ابو بکر جو غار ہرا میں، غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ہوا صاحب محمد فی الغار. جب یہ کہا تو تاریخ شاہد ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا، من محمد، محمد کون، من محمد، محمد کون. ذرا سوچئے، امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے تاجدار ہیں، سرکار دو عالم نے نبیوی کو پہچانا، نہ اپنے یار غار صدیق اکبر کو پہچانا، اور اپنی جب بات آئی ہے تو فرماتے، من محمد، محمد کون، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان رہے. یہ ہے تصوف، یہ ہے نبی کا تصوف، اور یہی منتہی صوفیوں کا بھی یہی تصور. ابھی میں بتاؤں گا صوفی دو قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی نے تصوف کا درس دیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصوف ہے. حضرت عائشہ واپس آ گئیں، گھر سوئیں، والد محترم کے گھر پر آ گئیں، صبح کو آئیں، آ کر کے ماجرا، یا رسول اللہ، رات تو ایسا ہو گیا، آپ نے مجھے بھی نہیں پہچانا، میرے باپ ابو بکر کو بھی نہیں پہچانا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، آخر میں کہہ دیا، من محمد، محمد کون، یہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ، لی مع اللہ وقت، لیم اللہ وقت لا یسعو فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب. اے عائشہ, میرے اور خدا کے درمیان میں کبھی ایک ایسا وقت ابھی آتا ہے کہ میں ہوتا ہوں, میرے رب کے جلوے ہوتے ہیں, میں اپنے رب کے جلووں میں گم ہوتا ہوں, نہ اس وقت کسی نبی کی گزر ہوتی ہے نہ کسی فرشتے کی گزر ہوتی ہے. تو ہے, تیرا خیال ہے, تیرا جمال ہے. شاعر کہتا ہے اسی مضمون کو ماشاء اللہ بڑے اچھے, تو ہے یا رسول اللہ, تو ہے اے اللہ, تو ہے, تیرا خیال ہے, تیرا جمال ہے, اور مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں, مجھے اپنی ہی خبر نہیں, اتنی مجھے فرصت کہاں ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں. اے اللہ, میں تو تیرے جلووں میں گم ہوں, میں تو تیرے جلووں میں گم ہوں, تیری طرف دھیان ہے, تیری طرف توجہ ہے, تیری طرف لو لگی ہے, سب کو کھو گیا, سب کو چھوڑ دیا, سب کو دل سے نکال دیا ہے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں. تو اصل تصوف یہ ہے کہ آدمی سب کو بھول جائے, بیوی کو, بچوں کو, رشتے داروں کو, اعزاء و اقارب کو, یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جائے, رب کی طرف توجہ, ایسی توجہ, ایسی توجہ, توجہ کہ تو ہے, تیرا خیال ہے, تیرا جمال ہے, اور مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں. یہ انبیاء کا تصور. حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں چلی گئیں. جب آپ مصر میں تھے, حضرت یعقوب اپنی بستی میں, دوست و احباب اور رفقا آپ کی جھرمٹ پر بیٹھے ہیں, اچانک حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب نے فرمایا کہ زمیسرش کہ مجھے یوسف کے کرتے کی بو آ رہی ہے, مجھے یوسف کے کرتے کی بو آ رہی ہے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے جو کر رہا ہوں, قرآن میں ہے یہ بات. تو ان لوگوں نے برجستہ کہا کہ زبیسرس, شیخ سعدی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو گلستان جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے, شیخ سعدی علیہ رحمۃ شیرازی کی کتاب ہے, اس میں اس واقعے کو نقل کیا گیا. جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ زمیسرش بوئے پیراہن سنی دی, شرا درچہ ہے کنانش ندی دی. اے آپو, آج مصر سے یوسف کے کرتے کی بو آ رہی ہے, اور جب کنان آپ کی بستی کے قریب, آپ کے گاؤں کے قریب کنان کے کنویں میں جب یوسف تھے تو اس وقت آپ کو بو نہیں آئی کرتے کی؟ جب آپ کے گھر کے پاس, آپ کے گاؤں کے قریب ہی میں یوسف کو باڈی میں تھے تو یہاں سے یوسف کے کرتے کی یا ان کے جسم کی بو نہیں آئی؟ آج یوسف کے کرتے کی مصر سے بو آ رہی ہے. بڑا اچھا سوال تھا, لیکن یہ ہے تصوف. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی جواب کو نقل کیا ہے جو حضرت یعقوب نے جواب دیا تھا. حضرت یعقوب نے جواب دیا کہ بگفت احوال ما برق جہانس, بگفت احوال ما برق جہانس, گہے پر تارم اعلیٰ نشینم, گہے پر پائے پشتے خود نبینم. اے لوگو سن لو, ہم لوگوں کے احوال الگ الگ رہتے ہیں, جدا گانا رہتے ہیں. کبھی ہمارا حال تو یہ رہتا ہے کہ ہم سب کچھ پہچانتے ہیں, سب کچھ پہچانتے ہیں, یہاں تک کہ زمین پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ لیتے ہیں, فرش پر بیٹھ کر عرش پر عرش کی عرش کو دیکھ لیتے ہیں, زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں. کبھی ہمارا عالم یاد یہ رہتا ہے کہے بر تارم اعلیٰ نشینم, کہے بر پائے پشتے خود نبینم, اور کبھی ہمیں اپنی خبر نہیں رہتی, کبھی ہمیں اپنی خبر نہیں رہتی. وہ عالم جب کہ یوسف مصر کے کنویں, کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے, اس وقت ہم تصوف کی عالم میں سیر کر رہے تھے, تصوف کی دنیا میں سیر کر رہے تھے, رب کی طرف متوجہ تھے. صبر کر لیا تھا یوسف سے, چھوڑ دیا تھا یوسف کا خیال, چھوڑ دیا تھا اپنے پیارے اور چہیتے کا خیال. اللہ کا یہی حکم ہے, تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ, چھوڑ دو اپنے بیوی اور بچے اور رشتے دار اور اعزاء و اقارب, سب کی طرف دھیان چھوڑ دو, سب کو دل سے نکال دو, سب کو دل و دماغ سے نکال دو, میری طرف متوجہ ہو جاؤ. گہے برتار میں اعلیٰ نشینم, گہے بر پائے پشتے خود نبی. یہ ہے انبیاء کا تصوف. التصوف هو التوجه الى الله وانقطاع من الخلق, اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, سب سے دھیان الگ کر لے. हाँ, मगर बाद में आप ये न कहना कि मोहम्मद अली साहब ये बोल गए ना, बीवी का भी ध्यान मत रखो, बच्चों का भी ख्याल छोड़ दो, रिश्तेदारों का भी ख्याल छोड़ दो, सबको दिल से निकाल दो। माज़ल्लाह, ये मतलब नहीं है मेरा। हम अफजलुल मखलूकात, इंसान अफजलुल मखलूकात। अल्लाह कसम याद फरमाता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलद अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंजील की कसम, जैतून की कसम, कोहे तूर की कसम और शहर मक्का की कसम, चार महबूब चीज़ों की कसम याद फरमा कर अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे अच्छा बनाया। 18,000 मखलूकात में इंसान से अच्छा कोई नहीं है, ये अफजल है, अशरफियत का ताज इसके सर पर है। फरिश्तों से अफजल है, जिन्नात से अफजल है, पहाड़ों से अफजल है, जमीन और आसमान से अफजल है, अरशो कुर्सी से अफजल है, लोहो कलम से अफजल है, जमादात नबातात से अफजल है, मलाइका मुकर्रमीन से अफजल है, सारी कायनात से अफजल है इंसान। अफजल क्यों है, अफजलियत की वजह क्या, हम किस लिए अफजल हैं सारी मखलूकात से। फरिश्ते तो अल्लाह की नूरी मखलूक, गुनाहों से मासूम, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता और हर वक्त एक सेकंड भी उनका इबादत से खाली नहीं। और हम गुनाहों के पुलंदे हैं, हम गुनाहों के ढेर हैं, तो फरिश्ते भी हमारे खादिम हैं, फरिश्ते भी हमारे गुलाम हैं, जिन्नात भी हमारे गुलाम हैं, जमीन और आसमान भी हमारे गुलाम हैं, अरशो कुर्सी लोहो कलम भी हमारे गुलाम हैं। क्या है, एक बार दूर देर तक पढ़िए, अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हम सारी कायनात के आका अफजलुल मखलूकात इसीलिए हैं कि हमारे साथ हमारे सर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारे पास हमारे हमारे जिम्मे कितने हुकूक हैं, उन सब के हुकूक को अदा करते हैं। अल्लाह के हुकूक भी हमारे जिम्मे हैं, बंदों के हुकूक भी हमारे जिम्मे हैं। अल्लाह के हुकूक भी हम अदा करते हैं, बंदों के हुकूक भी अदा करते हैं। अल्लाह के हुकूक क्या हैं, नमाजें अल्लाह के हुकूक हैं, रोजे अल्लाह के हुकूक हैं, हज्जो ज़कात अल्लाह के हुकूक हैं, पड़ोसियों की खिदमत यह हम अल्लाह के हुकूक हैं, बीमारों की तीमारदारी अल्लाह के हुकूक हैं, वालिदैन की खिदमत यह अल्लाह के हुकूक हैं, गरीबों की मदद यह अल्लाह के हुकूक हैं। इन हुकूक को, इन अल्लाह के हुकूक को भी हम अदा करते हैं और बंदों के हुकूक को भी अदा करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, ली जसदी का अलैक हक़ुन वली अहली का अलैक हक़ुन वली अयाली का अलैक हक़ुन वली वालिदै का अलैक हक़ुन वली जारी का अलैक हक़ुन वली अज़ाई का अलैक हक़ुन वली अक़रिबाई का अलैक हक़ुन फ़अतू कुल्लज़ी हक़्किन हक़हु। सुभानअल्लाह, कहिए हदीस सुना रहा हूँ, आप लोग खामोश बैठे हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। माशाल्लाह, आप जिंदा दिल हैं, आप जिंदा दिल हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों की जिंदगी को और ज्यादा चार चांद लगाए।
क्यों माशाल्लाह, आप लोग काफी हैं
और अगर
बड़ी अच्छी तशरीह कर रहे हैं।
और अगर मेरी तकरीर आपको शायद समझ नहीं रहे हैं, जी जी माशाल्लाह जजाए अल्लाह ताला जजाए खैर अता फरमाए। एक मतलब दूसरे काम पड़े, अल्लाहु सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामु अलैका रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, ये जसदी का अलैक हक़ुन वली अहली का अलैक हक़ुन वली अयाली का अलैक हक़ुन वली अज़ाई का अलैक हक़ुन वली अक़रिबाई का अलैक हक़ुन वली वालिदै का अलैक हक़ुन वली जारी का अलैक हक़ुन फ़अतू कुल्लज़ी हक़्किन हक़हु। तुम्हारे माँ बाप का भी तुम पर हक है, तुम्हारे अपने जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी अहलिया का भी तुम पर हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे पड़ोसियों का भी तुम पर हक है, सबके हुकूक अदा करते रहो। फातू कुल्लाजी हक़्किन हक़हु, हर एक को उनके हुकूक अदा करो। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला ने मदारिजुन नबुव्वत में लिखा है, जो बंदा बंदे के हुकूक, अगर दुनिया में किसी نے کسی بندے کا حق اگر رائی کے دانے کی برابر یا گیہوں کے دانے کی برابر بھی مارا ہے اور اللہ کے سارے حقوق ادا کیے ہیں, نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزے بھی رکھے ہیں, حج و زکات بھی ساری عبادتیں کی ہیں, مگر بندے کا حق اگر ایک رائی کے دانے یا جو کے دانے کی برابر مارا ہے, تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان ساری نیکیاں جو اللہ کی بارگاہ میں اور میزان عمل میں رکھی ہوئی ہوں گی, اللہ فرمائے گا یہ ساری تیری نیکیاں برقرار ہیں جو تُو نے کی ہیں, یہ ساری عبادتیں ہیں, مگر تُو نے دنیا میں میرے بندے کا حق مارا تھا, جا پہلے اسے راضی کر, میرا حق ہوں, میرا حق مارتا تو میں رحیم ہوں, کریم ہوں, ستار ہوں, غفار ہوں, معاف کر دیتا, مگر یہ بندے کا حق ہے, اسی کے معاف کرنے سے معاف ہوگا, جا جا کر معافی مانگ, اگر وہ معاف کر دے تو ساری عبادتیں قبول, جنت کا پروانہ مل جائے, جنت کا پروانہ مل جائے گا, اگر معاف کر دیا تب جا کر ساری عبادتیں قبول, نمازیں بھی, روزے بھی, حج و زکات بھی, تصوف بھی, توجہ الی اللہ بھی, اتباع بھی, کتاب اللہ وہ بھی, سنت رسول ہی, یہ سب مقبول ہیں, لیکن اگر معاف نہیں کیا ہے تو وہ ساری عبادتیں اٹھا کر کے اور اس کو دے دی جائیں گی جس کا حق مارا, اب ننگا رہ جائے گا, نہتا رہ جائے گا, سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں, فرشتے منہ کے بل سیڑھ کر جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے. تو بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے اور ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے, کتنا جھمیلا ہے ہمارے ساتھ, کتنی ذمہ داریاں ہیں ہمارے سر پر, کتنا بوجھ ہے, تو ہم سارے حقوق کو ادا اگر کرتے ہیں تو سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور پھر بھی ہم ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں, اللہ کی طرف توجہ بھی ہے, ادھر بھی توجہ ہے, ادھر بھی توجہ ہے, رب کی طرف بھی توجہ ہے, اس کو بھی نہیں بھولے, اپنے بچوں کو بھی نہیں بھولے, اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بھولے, رشتے داروں کو بھی نہیں بھولے, غریبوں کو بھی نہیں بھولے اور خدا کو بھی نہیں بھولے, اسی لیے ہم افضل ہیں کہ ساری ذمہ داریاں ہمارے سر ہیں اور ساری ذمہ داریوں کو ہم نبھاتے ہیں. فرشتوں کے ساری کوئی ذمہ داری نہیں, ان کا کام ہی ہے نماز پڑھنا, عبادت کرنا, عبادت میں لگے رہے, لہذا ہم افضل المخلوقات اسی لیے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف توجہ, تصوف, ہم اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ دنیا کی طرف بھی توجہ رہے, نہ اس سے غافل نہ اس سے غافل, اس سے بڑھ کر کوئی تصوف ہو ہی نہیں سکتا, سب سے بڑا تصوف یہی ہے, سب سے بڑا سلوک یہی ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی درس, اصل تصوف یہی ہے. اور یاد رکھیے, تصوف نام ہے توجہ الی اللہ, اللہ کی طرف توجہ, مگر یہ انبیاء کا تصوف ڈائریکٹ, ہمارا آپ کا تصوف توجہ الی اللہ, اور اسی کا نام ہے فنا فی اللہ, اللہ میں فنا ہو جانا. فنا تین قسم کی ہے, فنا فی اللہ, فنا فی رسول, فنا فی شیخ. فنا کی تین قسم ہے, فنا فی اللہ, فنا فی رسول, فنا فی شیخ. انبیاء کی فنا صرف ایک ہی ہے, فنا فی اللہ, ہر نبی اللہ میں فنا. حضرت آدم فنا فی اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ فنا فی اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ فنا فی اللہ, حضرت داؤد فنا فی اللہ, حضرت سلیمان فنا فی اللہ, ہمارے آقا فنا فی اللہ. لیکن ہمارے لیے فنا فی اللہ سے پہلے ایک منزل ہے, جب تک اس کو طے نہیں کرو گے فنا فی اللہ کی منزل طے نہیں ہو سکتی. توجہ الی اللہ سے پہلے, جس کا نام تصوف ہے, توجہ الی اللہ, توجہ الی اللہ سے پہلے اور ایک توجہ ہے, جب تک اس کو پورا نہیں کرو گے توجہ الی اللہ نہیں ہو سکتی. فنا فی اللہ سے پہلے اور ایک فنا ہے, جب تک اس میں فنا نہیں ہوگے اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا, وہ ہے فنا فی رسول. فنا فی رسول یاد رکھو, وہی صوفی سچا ہے اپنے دعوے میں جو رسول میں فنا ہونے کے بعد فنا فی اللہ ہونے کا دعویٰ کرو، جو عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عشق الہی کا دعویٰ کرو، اور اگر کوئی عشق الہی کا دعویٰ کرتا ہے میرے اندر عشق الہی ہے، میرے اندر عشق الہی ہے، میں عاشق الہی ہوں، میں عاشق الہی ہوں، مگر اگر دشمن رسول ہے، غدار رسول ہے، گستاخ مصطفیٰ ہے، تو لاکھ وہ تصوف کی ہٹ لگاتا رہے، لاکھ وہ توجہ اللہ اللہ کے دعوے کرتا رہے، لاکھ وہ فنا باللہ کی منزلوں کے دعوے کرتا رہے، مگر ہرگز وہ فنا باللہ کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، فنا باللہ کے دعوے میں جھوٹا ہے، توجہ اللہ کے دعوے میں جھوٹا ہے، اس سے پہلے فنا بالرسول، اگر خدا کو پانا ہے تو پہلے رسول کو پاؤ، خدا تک پہنچنا ہے تو پہلے رسول تک پہنچو، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، خود اللہ کا فرمان، اللہ خود فرما رہا ہے، چھٹا پارا ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ذرا سوچو، اللہ خود فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، اے بندو مجھ سے ڈرو، آمنو تق اللہ، تقوی اختیار کرو، مگر تقوی اختیار کرنے سے پہلے میرے وسیلہ تلاش کرو، مفسرین تفسیروں میں فرماتے ہیں، تفسیر ساوی ہے، تفسیر حسینی ہے، تفسیر روح البیان ہے، تفسیر نعیمی ہے، اہل سنت والجماعت کی مشہور اور معتبر اور مستند تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں وسیلے سے مراد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وسیلہ اصل میں وہی چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہو، آپ مکان بناتے ہیں اور مکان کی چھت پر جانے کے لیے زینہ، تو زینہ اگر چھت پر جانے کے لیے کمزور بانس کو اگر آپ زینہ بنا لیں، گلی سڑی لکڑیاں، کمزور لکڑیاں اگر اس کو زینہ بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ چھت پہ جانا چاہیں تو ایک دو قدم کے بعد ہی وہ وسیلہ ٹوٹ پھوٹ کر ٹوٹ جائے گا اور آپ زمین پر آ جائیں، وہ نہ وسیلہ سلامت رہے گا نہ آپ سلامت رہیں گے، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ہاتھ پاؤں زخمی ہو جائیں گے اگر وسیلہ کمزور ہے، اور اگر وسیلہ طاقتور ہے، زبردست ہے، تبھی آپ مقصود تک پہنچ سکتے ہو، تو ساری طاقتوں کا پاور، ساری قوتوں کا مرکز کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ کے محبوب کی ذات سے طاقتور فل پاور خدا کے بعد اگر پاور ہے تو مصطفیٰ کو ہے، خدا کے بعد اگر ساری قوتوں کا مرکز کوئی شخصیت ہے تو اللہ کے محبوب کی ذات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر طاقت والا خدا کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے محبوب خدا کے بعد سب سے زیادہ فل پاور آپ ہی ہو، حضرت جبریل سرکار دو عالم کے خادم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اللہ کا پیام لانے والے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ بتاؤ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، ذرا سنیے حدیث پاک، اے جبریل یہ بتاؤ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ اکبر، جبریل امین سے سرکار فرما رہے ہیں، تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ فل اندازہ تو نہیں ہے اپنی طاقت کا، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ اگر میں زمین کے ساتوں طبقات اور آسمانوں کے ساتوں طبقات 14 طبق کو اگر میں اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں لے لوں تو ایک منٹ میں ایسے مسل دوں گا جیسے مکھی اور مچھر کو مسل دوں گا، 14 طبق کو ایسے مسل دوں گا جیسے مکھی اور مچھر کو مسل دیتے ہیں، ذرا سوچو جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی بھی جھولی محتاج کا، جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو، جب جبریل کی قوت کا یہ عالم ہے تو پیارے آقا کی قوت کا عالم کیا ہو، سنو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی. حضور اعلی فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے بارے میں ذرا اندازہ لگاؤ. امریکہ کا ایک نجومی علم نجوم کا ماہر, اس نے بڑی خطرناک خبر شائع کی اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں تاریخ میں, فلاں مہینے میں, فلاں سن میں آسمان کے 6 ستارے سورج کو اپنی طرف کھینچیں گے اور سورج میں سوراخ کریں گے, جس کی وجہ سے ایک طوفان آئے گا, بہت بڑا طوفان آئے گا پوری دنیا میں, اور پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کے دور کی بات ہے, اس وقت اعلیٰ حضرت موجود تھی, 80-85 سال پہلے کی بات, جب یہ اخبار میں برابر یہ خبر شائع ہوتی رہی, آج بھی ہوتی ہے نا, فلاں دن چاند گرہن ہوگا, فلاں دن سورج گرہن ہوگا, فلاں دن وہ زلزلے آئیں گے, فلاں دن وہاں بارش ہوگی, تو ایسے ہی یہ خبر شائع ہوئی, ہوتے ہوتے پوری دنیا میں ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی, لوگ گھبرا گئے, پریشان, حیران, قیامت آ جائے گی, دنیا برباد ہو جائے گی, طوفان آ جائے گا, چاند کے آسمان کے 6 ستارے سورج کو کھینچیں گے اور سوراخ کریں گے. ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا پوری دنیا سنیت پر نہیں, پوری دنیا انسانیت پر احسان ہے. آپ کے دور میں جتنے ایسے ہیبت ناک خطرناک واقعات آئے ہیں کہ جن ہیبت ناک واقعات نے پوری دنیا سنیت کو تباہی کے دھانے دہانے پر رکھتے ہوئے اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا, اعلیٰ حضرت نے اپنی تصنیفات کے ذریعے وہ کام کیا ہے کہ پوری دنیا سنیت سے گھبراہٹ کو دور کر کے امن و امان اور سکون و چین کی زندگی دی. آپ نے کتاب لکھی, میرے پاس موجود ہے, صرف اس ایک مسئلے پر اور اس امریکی منجم کے رد میں آپ نے کتاب لکھی, اور اس کتاب میں باقاعدے قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے ساتھ, بھرپور دلائل و براہین کے ساتھ آپ نے یہ لکھا اور سب کو تسلی دی کہ اے دنیا والوں, اے اللہ کے بندو, یہ امریکی منجم کی اس خبر سے گھبرانا نہیں, یہ جھوٹی ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ خبر جھوٹی ہے, قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, قیامت ابھی آنے والی نہیں ہے, دنیا تباہ جب ہوگی جب قیامت آئے گی, اور قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سلامت رہے گی, اسلام بھی رہے گا, ایمان بھی رہے گا, ایمان والے بھی رہیں گے, لہذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خبر بالکل جھوٹی ہے. اس وقت جو اس نے ٹائم دیا ہے, جو مہینہ دیا ہے, اس مہینے میں, اس سن میں کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ ستارے فرشتے اس کو سورج کو اپنی طرف کھینچیں گے اور نہ اس میں سوراخ ہوگا, نہ طوفان آئے. اور پھر آپ نے برابر دلائل سے اس کو سمجھایا, بہت آسان مثال آپ نے فرمایا, دیکھو ستارے جو اس پر ہیں آسمان پر, ستاروں کی حیثیت سورج کے مقابلے میں کیا ہے؟ ستاروں کی وہ حیثیت بھی نہیں جو چونٹیوں کی حیثیت پہاڑ کے مقابلے میں ہوتی ہے. کہاں پہاڑ, کہاں چونٹی, تو ستارے چونٹی کی مانند ہے چونٹیوں کی, اور سورج ایک پہاڑ کی مانند ہے. اور پھر آپ نے سورج کی تحقیق کی ہے, سورج کتنا لمبا ہے, کتنا چوڑا ہے, اس کی چوڑائی کتنی ہے, اس کی موٹائی کتنی ہے, تو آپ نے فرمایا 360 زمینوں کے برابر ہے یہ سورج, 145,360 زمینوں کی برابر ہے یہ سورج. اب بتائیے زمین کتنی لمبی ہے؟ مفسرین نے بعض نے کہا کہ زمین کا سفر 1,000 برس کا, اتنی لمبی چوڑی. اور ایسی ایسی زمینیں کتنی ہوں, 145,360 زمینیں ہوں, تب جا کر کے سورج کی برابر ہو سکتی. یہ تو اس کی چوڑائی لمبائی ہے, موٹائی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, ذرا سوچو. اعلیٰ حضرت مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں, ایسا وسیلہ کہ ان سے زیادہ فل پاور وسیلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب سورج کی یہ طاقت آپ نے دیکھ لی, کتنا لمبا ہے, کتنا چوڑا ہے, کتنا بھاری بھرکم ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا نہیں؟ مقام صحبہ ہے, حضرت علی سو گئے ہیں, جب بیدار ہوئے ہیں کہا علی کیا بات ہے, کہا حضور نماز قضا ہو گئی ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نماز قضا ہوئی ہے میری محبت میں, محبت بدنام ہو جائے گی, قضا نہیں ادا ہی پڑھواؤں گا, میری محبت میں قضا ہوئی ہے نا, میری محبت میں نماز چھوڑی ہے نا. کل نماز, نماز کی رٹ لگانے والے, نماز کی تبلیغ کرنے والے مثبت کیچڑ اچھالیں گے. اگر ہمت ہوتی, اگر پاور ہوتا, اگر محمد کو کچھ اختیار ہوتا تو ڈوبے ہوئے سورج کو علی کے لیے کیوں نہیں پلٹایا, جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں, کوئی اختیار نہیں, معاذ اللہ, کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل تاکہ میرے دشمنوں کو یہ کیچڑ اچھالنے کا موقع نہ ملے, قضا نہیں ادا پڑھواؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہوا, اللہ اکبر, انگلی کا اشارہ ہوا, ایک انگلی کا اٹھنا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا, ایک انگلی کا اٹھنا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. ہمارے علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ ذرا سوچو, ایک انگلی اللہ کے محبوب کی, ایک انگلی کا پاور دیکھو, ایک انگلی کی طاقت کا جب یہ عالم ہے, ایک انگلی ہی ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا ہے, جب ایک انگلی کا عالم یہ ہے تو پورے جسم کی طاقت کا عالم کیا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے جہاں کی بھی جولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے. ایک انگلی کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے محبوب کے ایک غلام, اللہ کے محبوب کے ایک دربان جبریل امین کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے, تو مصطفیٰ کی ایک انگلی کا, انگلی کی طاقت کا کیا اندازہ لگا سکتے. یہ ایسا وسیلہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے محبوب کو وسیلہ بناؤ. سب سے زیادہ طاقتور تو یہی ہے, اور وسیلہ جتنا زیادہ پاور ہوتا ہے, فل پاور ہوتا ہے, اتنا ہی پہنچنا بھی آسان ہوتا ہے, اتنا ہی اوپر پہنچنا بھی آسان ہوتا ہے, اور اوپر پہنچنے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ گر جائیں گے, مر جائیں گے, ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے, ہڈیاں پسلیاں برابر ہو جائیں گی, زخمی ہو جائیں گے, کوئی خطرہ نہیں ہوتا. بلا خوف و خطر جانے والا جاتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, اڑتا رہتا ہے, وسیلہ طاقتور ہے, وسیلہ طاقتور ہے. لہذا ذرا سوچو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا فلا فی اللہ سے پہلے فنا فی رسول ضروری ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. صحابہ پہلے رسول میں فنا ہوتے تھے, بعد میں اللہ میں فنا ہوتے تھے. پہلے فنا فی رسول کی منزل کو طے کرتے تھے, بعد میں فنا فی اللہ کی منزل کو طے کرتے تھے. حدیث کا واقعہ, ایک مرتبہ سرکار دو عالم مسجد نبوی شریف میں صحابہ کی جھرمٹ میں رونق افروز نورانی محفل ہے. بلال, حضرت بلال تشریف لائے اور سامنے سے ہو کر گزر گئے, سرکار کی طرف دیکھا نہیں, صحابہ کی طرف دیکھا نہیں, آئے اور اپنے ایک عجیب انداز میں, ایک عجیب انداز میں ہو کر گزر گئے, سرکار کی طرف دیکھا نہیں, دھیان نہیں کیا. صحابہ حیرت میں, کبھی ایسا نہیں, بلال نہ آئے محفل میں, نہ آ کے بیٹھے, نہ ہمیں دیکھا, نہ سرکار عالم کو دیکھا, اور نیچی نظریں کرتے ہوئے بڑے تہر و جلال میں گزر گئے. اللہ کے محبوب نے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو بلال گیا ہے, جاؤ اور بلال کے قریب جا کر پوچھو, یہ کہو اینا محمد یا بلال, اینا محمد یا بلال, اے بلال محمد کہاں. صحابی اٹھے, جا کر حضرت بلال کے پاس گئے اور بلال کے پاس جا کر کہا کہ اینا بلال یا محمد, اینا محمد یا بلال, اے بلال محمد کہاں ہے. تو بلال, حضرت بلال بڑے تہر و جلال کے انداز میں فوراً برجستہ جواب دیتے ہیں, من محمد انا محمد, من محمد انا محمد, کون محمد, نہیں تو محمد ہوں, کون محمد, نہیں تو محمد ہوں, یہ ہے فنا فی رسول. بلال غلام ہے, مگر غلام کی فنا کا یہ عالم ہے کہ اپنے آقا میں فنا ہے, اور ایسا فنا ہے, ایسا فنا ہے کہ بلال سے کہا گیا اینا محمد, بلال جواب دیتے ہیں من محمد انا محمد, کون محمد, میں ہی تو محمد ہوں. آہا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے کریمہ میں لکھا ہے, من تو شدم تو من شدی, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, تا کسنا گوید باد ازا من دی گرم تو دی گری. اے بندے, اللہ میں ایسا فنا ہو جا, اللہ کے رسول میں ایسا فنا ہو جا, ایسا فنا ہو جا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اور ہے, یہ اور ہے, وہ محمد ہے, یہ بلال ہے, یہ بلال ہے, وہ محمد ہے. بلال تو محمد بن جا, اور محمد تو بلال بن جا. اللہ اکبر, یہ ہے فنا فی رسول. صحابہ, ایک صحابہ کا واقعہ نہیں ہے, یہ بہت سے صحابہ, ایک صحابی رسول نے جمعے کی نماز ہو گئی عرض. صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ نابینا تھے, یا رسول اللہ میں نے دنیا کے جلوے دیکھے نہیں, سنا ہے, سنتا ہوں کہ آسمان ہے, سنتا ہوں کہ زمین ہے, سنتا ہوں کہ پہاڑ ہیں, سنتا ہوں کہ چاند اور سورج ہیں, سنتا ہوں کہ ستارے ہیں, سنتا ہوں کہ دنیا کی بہاریں ہیں, دیکھا نہیں, ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. دنیا کی بہاروں کو دیکھنے کے لیے, دنیا کے نظاروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک نظر مجھے آنکھیں چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, تم مسکرا دو پیارے تو جنت ہے زندگی, تم مسکرا دو پیارے تو جنت ہے زندگی, اور تم روح جاؤ جس سے تو قیامت ہے زندگی. اللہ کے محبوب مسکرائے اور مسکرا کر کہا اچھا آگے چاہیے. اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا اور فوراً بینائی آ گئی, بینائی آ گئی. مگر بینائی آتے ہی دیکھا صحابہ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی مار کر دیکھنے لگے. اب نظر ہے تو صرف محبوب کے چہرے پر ہے, نظر ہے تو